ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन। أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة وقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد کل مسجد نور الاسلام بلیک برن کے اندر اسی حدیث کو پیش کر کے بات شروع کی تھی وہ بات مکمل کرنے کی نوبت نہیں آئی اور اسی میں یہ بات کہا یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کسی مجلس میں اس کو اور آگے بڑھائیں گے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حلال اور پاکیزہ غذا کھائی یعنی حلال طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے اس مال سے جو غذا حاصل کی جاتی ہے وہ کھائی حلال روزی جس کو کہتے ہیں آپ کے یہاں چونکہ ایک حلال کی ایک دوسری اصطلاح چل رہی ہے حلال فوڈ والی تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مت سمجھنا ایک سامنے لطیفے کے طور پر ایک جگہ پر لکھا تھا کہ آدمی کی کمائی حرام ہوتی ہے اور پھر دکان پر جا کر وہ حلال فوڈ تلاش کرتا ہے تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حلال کمائی جو اپنی کمائی حضور شریعت مطہرہ نے مال کو کمانے کے واسطے جو طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق مال حاصل کیا ہو چنانچہ حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کل کو قیامت میں بندے کے پاؤں اللہ کے حضور سے میدان حشر میں ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال ہوگا ان میں دو سوال مال کے متعلق ہے من اين اكتسبه وفيما انفقه کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا مال کے کمانے کے طریقے بھی شریعت نے بتلائے ہیں اسی کے مطابق جو مال حاصل کیا جائے وہی پاکیزہ اور حلال مال ہے اس کو ان طریقوں سے ہٹ کر جو مال حاصل کیا جائے گا شریعت کی نگاہ کے اندر یہ خبیث یعنی ناپاک اور حرام مال کہلاتا ہے اور اس کے بڑے گندے اثرات آدمی کی زندگی کے اوپر اس کی نسل کے اوپر پڑتے ہیں تو بہرحال یہاں من اکل طیبن کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے جو روزی کمائی تھی وہ کھائی اور پھر سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے محفوظ رہے تو وہ آدمی جنتی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو سعید خدری نقل فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی مجلس میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور سعادت مند زمانے میں اور صحابہ کے طبقے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے تو بہرحال اس کا یہ جو پہلا جز ہے اکل طیبن اس پر کل بات چل رہی تھی مجلس نور الاسلام کے اندر مسجد نور الاسلام میں اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک اور حلال مال ہی کو قبول کرتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں جو صدقہ اور خیرات کی جاتی ہے وہ حلال مال کے ذریعے سے کی جائے گی تو ہی اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگی، اللہ اس پر خوش ہوں گے، ثواب عطا کریں گے. اگر وہ حرام ہے تو وہ قبول اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاکیزہ حلال مال کو قبول کرتے ہیں. پھر آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. چنانچہ اپنے اس ارشاد کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور قرآن پاک کی دو آیتیں پیش کی کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ بھئی رسولوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ تو قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ باری تعالیٰ نے حکم دیا اے رسولو حلال کمائے کھاؤ، حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اور دوسری جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ. تو گویا یہی حکم ایمان والوں کو دیا گیا. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث یطیل السفر اشعث اغبر، آپ نے اپنی اس ارشاد کے بعد ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو ایک لمبے جو ہے سفر پر جاتا ہے. وہ لمبا سفر کون سا؟ عبادت کا سفر، جہاد میں، علم کو حاصل کرنے میں، دعوت و تبلیغ میں، صلہ رحمی کے لیے اور کسی نیک کام کے لیے سفر پر نکلتا ہے. اور اشعث اغبر، اس طویل سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے جو ہیں میلے کچیلے ہیں اور بال اس کے پرا گندا ہیں. اس زمانے میں جو سفر کا طریقہ تھا، ظاہر ہے یا تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا جاتا تھا، اور اس میں لمبے سفر میں آدمی کی یہی کیفیت ہوتی ہے. ایسی حالت میں کہتے ہیں کہ وہ یمد یدیہ للسمائے یقول یا رب یا رب، وہ دعا کے طور پر اللہ کے حضور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ. یعنی آدمی جب دعا کرتا ہے تو اپنی دعا کے ہر جملے کی شروعات وہ اے اللہ سے کرتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کہ آدمی کو اس کے نتیجے میں نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور حرام غذا کی خاصیت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بزرگ حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ اسی موقع پر احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ من اکل الحرام اسد جوارہ شاء ام ابا علم ام لم یعلم، کہ جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. بے خبری میں بھی حرام غذا اگر کھائی ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی گناہوں کا شکار ہوگا. چونکہ حرام غذا کی مثال ایسی ہے جیسے زہر، کوئی آدمی زہریلی غذا کھا لے تو بے خبری میں کھا لے تو ابھی جب پیٹ میں جائے گی تو اس کا جو اثر ہے کیا؟ موت، ہلاک کرنا، وہ ظاہر ہو کر کے رہے گا. وہاں وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا بیچارے نے تو بھول سے کھا لیے، اس کو تو کہاں معلوم تھا کہ یہ زہر والی غذا ہے. وہاں یہ نہیں ہوئے تو قدرتی ایک نتیجہ ہے. تو ایسے حرام غذا کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. چنانچہ جو ہمارے اکابر میں حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے استاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ اور محفوظات میں بکثرت ان کا حوالہ دیتے ہیں. ان کا قصہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، کھانا شروع کیا، پہلا ہی لقمہ حلق سے جو نیچے اترا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ غذا مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال نہیں ہے, ڈاؤٹ فل. ایک تو ہے خالص جو حلال ہو, پوری حلال جس کو بولتے, پوری انگریزی میں پوری یعنی خالص, اور ایک ہے پوری حرام, خالص حرام, اور ایک ہے کہ اس میں کچھ شک اور شبہ ہو. تو شک شبہ والی ایسا آپ نے محسوس کیا, فوراً ہاتھ روک لیا اور اس آدمی کی کمائی کے متعلق تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بات درست ہے, آپ نے نہیں کھایا کھانا. لیکن فرماتے ہیں وہ ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اترا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ کئی دن تک دل کے اندر یہ خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حرام غذا جب آدمی کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں سے نور نکل جاتا ہے اور گناہوں کے خیالات اس کو اس کے دل میں آتے ہیں. نیکی کی طرف سے طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور وساوس کا شکار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ حرام غذا کا ہی اثر رہا جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کھائی تھی, بے خبری میں کھائی تھی, پھر بھی اس کا, اور یہ تو انہوں نے ان اثرات کو محسوس کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم لوگ تو ایسی چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. دیکھیے آپ یہاں شہر میں رہتے ہیں اور یہ روشنی کے عادی ہیں, دن ہو رات ہو ہر وقت بجلی ہے, پاور چل رہا ہے, روشنی کے عادی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے پاور چلا جائے اور اندھیرا چھا جائے تو پانچ منٹ تک بھی آپ سے برداشتہ نہیں ہوگا, بے چین ہو جائیں گے, یہ کیا ہو گیا, آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے. آپ کو جو اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جنگل میں رہتا ہے, بجلی کیا ہے اس نے وہ جانتا ہی نہیں, ساری زندگی جو ہے اندھیریوں میں گزاری ہے, تو اس کو اندھیرے سے کوئی وحشت نہیں, تو اس کو پتا بھی نہیں. ہمارا حال تو ایسا ہے. تو بہرحال اس حرام غذا کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے, بلکہ اس کے اثرات اپنی اولاد کے اندر آتے ہیں. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ, اگر ہم نیک اولاد چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں اور برائی سے بچانے کا اہتمام کریں گے, کھانے پینے میں بھی احتیاط برتیں. چنانچہ دونوں اس شرط کے مطابق چلتے رہے. بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ چوری کے جرم میں گرفتار ہوا. تو بزرگ تلوار لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپس میں معاہدہ کیا تھا, میں نے اس معاہدے اور شرط کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی, تو نے کیوں کی, یہ جو بچہ آج گرفتار کیوں ہوا, کیا ہوا تھا؟ تو اس وقت عورت نے اقرار کیا کہ جس زمانے میں یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا, حمل میں تھا, پڑوسی کے باڑے کے اندر جو بیری کا درخت ہے اس کی ایک ٹہنی ہمارے گھر کی طرف تھی, اس پر ایک بیر لگا ہوا تھا, وہ میں نے کھا لیا تھا, اس کا یہ اثر ہے جو اب ظاہر ہوا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ حرام غذا جو ہے وہ اپنا اثر دکھلا کر کے رہتی ہے. اور آگے حضرت سالم بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور جو آدمی حلال غذا کھائے گا اطاعت و جوارے ہو, اس کے اعضاء اطاعت و فرما برداری کریں گے, وفق للخیرات, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیک کام کی توفیق ہوگی. چنانچہ انہی حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خطبات میں یہ واقعہ موجود ہے. ان کی زبانی وعظ میں بھی اور ان کی مجلس میں بھی میں نے براہ راست سنا ہے. فرماتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہزی عبداللہ. ان کا ذریعہ معاش, کمائی کا سادھن جو تھا, وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے اور اس گٹھڑی کو فروخت کرتے تھے, اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی کو استعمال کرتے تھے, اور اس کی ان کی گٹھڑی کی قیمت طے تھی چار آنے, اور اس میں سے ایک آنا جو ہے فوراً صدقہ کر دیتے تھے. ایک ان کی ایک لڑکی تھی اس کو دیا کرتے تھے, ایک اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے اور اس دن کے, اور ایک جو ہے محفوظ رکھتے تھے, اور پھر جب معتد بھی رقم جمع ہو جاتی تھی تو اس کے ذریعے سے. اس زمانے میں تو دیوبند کے اکابر تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دیگر حضرات ان کی دعوت کرتے تھے, اور وہ بھی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ رقم ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ آپ ہی اس کے جو ہے بنانے کا پکانے کا انتظام کرو. حضرت مولانا یعقوب صاحب جو ہے ہر فن مولا تھے, پکایا بھی بہت اچھا کرتے تھے, چنانچہ باقاعدہ تازہ غسل کرتے اور جو ہے کھانا پکاتے تھے. اور فرماتے ہیں اس غذا کو جب ہم کھاتے تھے تو دو دو مہینے تک دل کے اندر ایسا نور محسوس کرتے تھے کہ یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں. یہ گویا حلال اور پاکیزہ غذا کا اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا جو ہے مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ جو کاندھلے کے ہیں, انہی کی نواسی جو ہوتی ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے والد, حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ, یہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی نواسی ہوتی ہیں. وہ بڑے تقویٰ شعار آدمی تھے. ان کی عادت تھی کہ وہ دیہاتوں میں جایا کرتے تھے اور دیہات میں کوئی ایسی مسجد ویران ہوتی تھی اس کی صفائی کر کے اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک دیہات میں پہنچے, گاؤں کے کنارے پر وہ مسجد تھی, وہاں ٹھہر گئے, صفائی وفائی کی, نماز پڑھی, کوئی آیا نہیں دن بھر. شام کو مغرب کی نماز ہو چکنے کے بعد ایک آدمی آیا دیہات کا رہنے والا, آ کر کے کنویں میں سے پانی کھینچ کر کے وضو کیا, نماز پڑھی اور واپس جانے لگا. واپس جاتے اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے. پہلے زمانے میں مسلمانوں کی آبادیوں میں جب کوئی مسافر آتا تھا تو وہ وہاں مسجد ہی میں ٹھہرتا تھا. ہمارے یہاں بھی ہم نے پرانے زمانے میں یہ دستور دیکھا ہے اپنے گاؤں میں. تو بہرحال وہ اپنے گھر گیا اور تین روٹیاں لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کی. حضرت نے کھائیں اور حضرت کی عادت تو نہیں تھی ایک دن سے زیادہ قیام کرنے کی, لیکن ٹھہر گئے. دوسرے دن دن بھر کوئی نظر نہیں آیا. دوسرے دن بھی اسی طرح مغرب کے بعد وہی آدمی اسی طرح آیا, اپنی نماز پڑھی, دیکھا کہ وہ کل والا مسافر ابھی گیا نہیں ہے. گھر سے آ کر کے دو روٹیاں لا کر کے پیش کی اور جو ہے آپ نے کھائی اور ٹھہر گئے. تیسرے دن جو ہے اسی طرح ہوا, تیسرے دن آ کر کے ایک روٹی لا کر کے پیش کی اور ہاتھ جوڑ کے کہتا, ارے بھائی مسافر اللہ واسطے اب تم چلے جاؤ. حضرت نے کہا بھائی حقیقت کیا ہے یہ بتلاؤ. اس نے کہا کہ میں تو ایک مزدور قسم کا آدمی ہوں, روزانہ دن رات دن بھر مزدوری کرتا ہوں, شام کو جو کچھ ملتا ہے اس سے آٹا خریدتا ہوں, اس آٹے سے تین روٹیاں بنتی ہیں, میرے گھر میں تین آدمی ہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے, ہمارا بچہ ہے. پہلے دن تینوں روٹیاں آپ کی خدمت میں لا کر پیش کی. یہ دیکھو, یہ طریقہ بھی دیکھو, سب بھوکے رہے. دوسرے دن دیکھا کہ ابھی آپ ہیں, بچے میں فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس کے حصے کی روٹی اس کو دی, ہم میاں بیوی نے فاقہ کر کے دو روٹیاں آپ کی. پھر جو ہے دوسرے روز, تیسرے روز جو ہے میں نے بیوی کے کو بھی اس کے حصے, اس میں بھی اب فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, آج یہ تیسرا دن ہے میرے حصے کی روٹی آپ کو دے رہا ہوں, کل میرے میں بھی طاقت نہیں رہے گی. اس لیے میں حضرت نے کہا بھائی دیکھ بات یہ ہے کہ پہلے دن جب تو نے تین روٹیاں لا کر کے پیش کی اور میں نے کھائی, رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اپنے قلب کے اندر اتنی انمار اور نورانیت محسوس کی اور ایسے نیکی کے تقاضے ہوئے, یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں, تو میں نے سوچا کہ یہ غذا تو کھانے جیسی ہے, اس لیے میں ٹھہر گیا تھا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ حلال غذا کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, حرام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اسی کو فرمایا کہ جو آدمی نے حلال غذا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ نیک اعمال کرو اور جو ہے پاکیزہ حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ہم اور آپ اگر اپنے اولاد کو نیک اور صالح اور دیندار بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی کمائی کو پاکیزہ اور حلال کر رکھیں, اس میں سے حرام کے عنصر کو جو حصہ ہے بالکل ختم ہو جانا چاہیے. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے, ڈابیل میں 17 سال انہوں نے تدریس کی ہے. ہمارے مرحوم محتم صاحب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کنز سے لے کر مشکات تک کی ساری کتابیں, بہت سی کتابیں ان سے پڑھی. خود ان سے کئی مرتبہ میں نے سنا کہ ان کی پابندی کا حال یہ تھا کہ درسگاہ میں جب آتے تھے تو لوگ گھڑیاں ملایا کرتے تھے. بڑے صاحب کشف و کرامات تھے, ان کے جو والد تھے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سید تحور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ پولیس انسپکٹر تھے, اور پولیس انسپکٹر ہونے کی وجہ سے بچپن میں انہوں نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیا حضرت مولانا کو عصری جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ انٹر تک وہ پڑھے, 11 سال کی عمر تھی, اور ایک مرتبہ وہاں الہ آباد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مسجد کے اندر پروگرام تھا جمعہ کی نماز میں, یہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہاں حضرت کا آواز سنا, آواز سن کر ان کو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. 11 سال کی عمر گھر آ کر کے ابا سے کہا, ابا اب میں اسکول نہیں جاؤں گا, اب تو میں دینی علم پڑھوں گا. وہ یوں سمجھے کہ یہ بچہ جو ہے محنت سے جی چرانا چاہتا ہے, بہانہ باز ہے. اس کو سمجھایا, نہیں مانا, دھمکی دی, سادرا سختی کی. تو آخر میں دوسرے دن بتا کیا ارادہ ہے, کہا مار ڈالو لیکن میں اسکول میں نہیں جاؤں گا. ان کے والد کا تعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. ان کو خط لکھا تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بیٹا خود اپنے شوق سے علم دین حاصل کرنے کی اپنی خواہش پیش کر رہا ہے, آپ کو تو اس میں تعاون کرنا چاہیے, چاہے جائے کہ آپ رکاوٹ کرتے ہیں. چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, مشورہ ہوا, اور انہوں نے حضرت کے مشورے سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو, مولانا بدر عالم صاحب کو جو ان کی عمر 11 سال کی تھی, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے حوالے کر دیا. وہیں مزار نور میں داخلہ ہوا, پوری تعلیم ان کی وہی ہوئی, اور فراغت کے بعد 2 سال انہوں نے مظاہر میں پڑھایا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیوبند حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے درس میں حاضر ہوئے, اور انہی کے ساتھ پھر ڈابیل آئے, اور ڈابیل بھی جو ہے مدرس تھے لیکن بخاری کے درس میں حضرت شاہ صاحب کے درس میں حاضری دیتے تھے 4 یا 5 سال تک مسلسل, اور اسی درسوں کو ضبط کیا, اور فیض الباری جو اہل علم جانتے شائع ہوئی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حلال کا کہاں کیسے, حضرت ان کے والد جب سید تحور حسین صاحب ہیں, ان کا حال یہ تھا کہ پولیس انسپکٹر, لیکن روزانہ ان کا ان جو ہے 80,000 اس میں ذات ان کا معمول تھا, باقی دوسرے معمولات تو الگ. اور موت کے وقت انہوں نے کہا, میرے بیٹو بچوں, تمہارے لیے کوئی مال و دولت چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں, لیکن حرام کا ایک دانہ بھی تمہارے حلق سے میں نے اترنے نہیں دیا. یہ اثر تھا جس سے اولاد کے اندر یہ خوبی آئی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کو اگر نیک صالح بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ حلال غذا کا اہتمام کیا جائے. اور شروع سے یعنی جب حمل ٹھہرے, جب مادہ منویہ بھی آخر کس سے بنتا ہے, خون سے, اور وہ خون کیسے بنتا ہے, غذا سے. تو یہ جو ہے نا, یہ سب جو بنیاد ہے, یہ میٹیریل. اچھی کرسی بنانا چاہیں گے تو اس کا جو میٹیریل ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. تو ایسے اچھی اولاد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا میٹیریل اچھا ہونا چاہیے, تبھی نیک اولاد بنے گی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ حلال غذا کا اہتمام کیا جائے. اس سلسلے میں مزید واقعات ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.